حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً انہیں کا قول ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ، یعنی صحابہ کی جماعت جو ہے، اللہ کا قرب کن چیزوں سے ڈھونڈتے تھے؟ تو فرمایا دو چیزوں سے، ایک نماز اور تلاوت کلام پاک، نوافل نماز اور تلاوت کلام پاک، یہ دو چیزیں جو ہیں حقیقی قرب الہی کے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو دین کی طرف بھی آتے ہیں اور بزرگوں سے بھی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، لیکن ان دو چیزوں کی طرف ویسی توجہ نہیں کرتے جیسی توجہ کرنی چاہیے. ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، یا ایہا قل لیل الا قلیل نصفہ عن بسم اللہ قلیل او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا فرمایا؟ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اب اٹھی، رات کو اٹھی، کس کے لیے اٹھی؟ رات کو اٹھ کر کیا کرنا؟ ظاہر ہے نماز کے لیے اٹھی. یا ایہا المزمل قم لیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے. دیکھو، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ بہت جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، یا किसी और को मुखातब बनाया जाता है, लेकिन वो उसका हुक्म आम होता है, अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी उसको खिताब उन्हीं के लिए बनाया, यानी मुखातब उन्हीं को बनाया जाता है, लेकिन ये हुक्म जो होता है ये आम होता है। अब ये इस रात का कुछ हिस्सा जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जो खासियत बयान की, क्या हुआ खासियत बयान की, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़िया, अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों की जो खासियत कुरान करीम ने बयान की, यबीतून रात गुजारना, बात है यदि रात गुजारना, वो ऐसे बंदे हैं जो रात गुजारते हैं किसमें, सुज्जदों किया, या तो सजदे में होंगे या अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होंगे मुसल्ला पर। ये वो दौलत है जो हर एक को नसीब नहीं है, ये वो दौलत है जो हर एक को नसीब नहीं होती, ये अल्लाह का फजल होता है और अल्लाह का काम होता है। एक शख्स आपने पहले की मजलिसों में सुना होगा, एक नौजवान रात को जा नमाज पर अल्लाह के सामने मुनाजात करता है, रोता है और उसमें कहता है, ए अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ए अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। वहां से एक शख्स गुजरा, कहा अरे तुम ये क्या कहते हो, तुम्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत का क्या सबूत है, तुम ये कैसे दावा करते हो कि अल्लाह ताला को तुम महबूब हो। तो उस नौजवान ने कहा, अगर उसको मुझसे मोहब्बत न होती तो रात के इस वक्त में वो मुझे जाए नमाज पर मुसल्ला पर नहीं ले आता, जो उसने मुझे बिस्तर से निकाल दिया और यहाँ पर खड़ा कर दिया, इसका मतलब ये है कि उसको मुझसे मोहब्बत है, क्योंकि ऐसा मामला अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से ही करते हैं, हर एक से नहीं करते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि सहाबा जो थे वो दो चीज़ों से अल्लाह ताला का क़ुरब हासिल करते थे, एक नमाज, एक सहाबी हैं रबिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की, सुफ़ा में ही रहते थे, सुफ़ा में ही रहते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे रबिया बोलो क्या चाहते हो, कहा मुझे सोचने दीजिए, हम सोचो। तो फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी माइयत मुझे जन्नत में नसीब हो जाए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ लेकिन मुझे जो खौफ है कि जब मरने के बाद आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। तो हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब फरमाया, ये काबिले गौर है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुस्तजाब दावा थे, उनकी दुआ क्या होती, कबूल होती। तो ये मुकाम तो उस शख्स को, सहाबी को नसीब तो हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से, लेकिन ये दुनिया है दारुल अख़बार, अल्लाह ने ये दुनिया क्या बनाई, दारुल अख़बार, तो यहाँ अस्बाब को इख्तियार करना पड़ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइनी बिकसरत सुजूद, تمہیں یہ مقام تو ملے گا میری دعا سے, لیکن ہے ربیہ تو ایسا کر کہ میری اب تو مدد کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مدد کر, تو کثرت سے نماز پڑھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے کافی تھی کہ اس کو وہ مقام ملتا, لیکن چونکہ یہ دنیا خوب اس کو تھوڑا غور سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب میں کیا فرمایا. لیکن اچھا ٹھیک, میں نے دعا کی تو تو ہو جائے گا, میرے ساتھ رہے گا, اور اللہ تعالیٰ بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی شریعت کا مزاج, جو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت قائم کی کہ دنیا کو دار و اسباب بنایا, تو اسباب میں یہ ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو وہاں ملے گا. تو اچھا تو ایک چیز کر, تم میری مدد کر, آئینی کثرت سجود, تو کثرت سے سجدہ کرنے والوں میں سے بن جا. کثرت سے سجدہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود تجویز فرمایا, متعین کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں بھی یہ چیز جو ہے کار فرما ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, تو امت پر درود کو مشروع کر دیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں ہے, اس کے محتاج نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے محتاج ہے, لیکن امت کو درود شریف پڑھنا مشروع کر دیا. یہ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے, بلکہ انہوں نے اس وقت کی بھی نشاندہی کی کہ جب وہ ہدف پورا ہوا درود شریف کا. بہرحال وہ تو الگ ان کا کشف کا مسئلہ ہے, لیکن ایک اصولی بات جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, اور جب تک بندہ عمل نہیں کرے گا, اعمال پر کھڑا نہیں ہو جائے گا, خالی باتیں کرے گا یا سوچے گا, خالی خیالوں میں ڈوبا رہے گا اور انہی تصورات میں ڈوبا رہے گا, اعمال سے پیچھے رہے گا, تو اس کے لیے نقصان ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے یہ نہ فرماتے آئینی بھی کثرت سجود, تو اپنے خاص بندوں کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی, یہ بیتون لربہم سجدا وکیا, اور دوسری جگہ فرمایا وہم بالاسحار ہم یستغفرون, وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندے, کیسے ہوتے ہیں وہ, ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت میں, صبح و صادق کے وقت میں اللہ سے استغفار کرنے والوں میں سے ہوتے, غافل نہیں ہوتے. کیا کرتے رہتے ہیں اللہ سے, وبالاسحار ہم یستغفرون, وہ بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں, ان میں عمدگی لائیں. چلائیں الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن ان نمازوں میں عمدگی آ جائے, ایسا نہ ہو کہ سلام کے بعد وہ نمازیں ہمارے چہروں پر مار دی جائیں, ایسا نہ ہو. بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو اللہ کا انعام سمجھے. کیا سمجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انعام دیا ہے، اب اس انعام کو لینے جانا ہے، بار گران کے طور پر اور اس طریقے سے نہیں، اس انعام کو لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو جب اللہ اکبر کہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر دوسری چیز جو چھوٹی ہے، تو ہر چھوٹی چیز سے اور ہر ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ الگ کر دیتا ہوں. بلکہ ہاتھوں سے بھی نشانہ جو ہے، اشارہ کہ میں نے اب اللہ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں ان کو پسے پش چھوڑ دیا. ہاتھوں سے بھی کیا اشارہ کہ جو اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں، ما سوا اللہ جو ہے، دنیا کی اور مخلوق کی چیزیں، ان کو میں نے کیا کیا؟ پسے پش چھوڑ دیا. اس اللہ اکبر پر خوب خوب مراقبہ کرے نماز کے بغیر، نماز میں ہونا چاہیے نماز کے بغیر، کہ ہم کو یہ چیز کیوں کہنے کو دی گئی. ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ میری تعریفیں کرو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ وہ تو ویسے بھی عظیم ہے، ویسے بھی سب کے خالق و مالک ہیں، تو اس کو میرے کہنے سے کیا ہو؟ اس کے ذہن میں اشکال آیا. تو باتوں باتوں میں یہ بات اس نے دوسرے مذہبوں کی کتابیں بھی پڑھی تھی، بودھزم اور دوسرے ان میں اور بھی کچھ وہ جو فلسفی لوگ گزرے ہیں، وہ جو لکھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی تھیں. تو وہاں وہ بڑا زور دیتے ہیں ایک چیز کو، جس کو وہ انگریزی میں بولتے ہیں اسٹیج آف نتھنگنیس. اسٹیج آف، اب وہ ان کے لیے، ان کے پاس تو یہ خیالی چیز ہے، ان کو یہ حاصل ہونا تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے اسے آ رہی ہیں، لیکن لفظوں میں وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو پہلا قدم ہی یہ ہے، اسلام میں پہلا قدم تو نتھنگنیس ہی ہے، جس کو فنا بولتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، جو پہلے ہی ہم لا پڑھتے ہیں. تو ہمارے اسلام میں پہلے ہی قدم پر اپنے آپ میں فنائیت تامہ پیدا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ فنائیت تامہ، اپنے ایگو کو، اپنی اس انا کو، ان سب چیزوں کو، ان کو کیا کرنا ہے؟ مٹا دینا ہے. ہمارے ہاں تو اول قدم فنا ہے. ایک انگریز آیا تھا ہالینڈ کا، بہت پہلے، کئی سال پہلے، تو اس نے کہا کہ میں بودھزم سے بڑا متاثر ہوں. وہ گیا تھا یہ بدھسٹ کنٹریز میں، اور ان کے جو گرجے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے جو راہب وغیرہ، ان سے بھی ملا تھا. تو میں نے کہا اچھا، اس میں بڑی چیز تمہیں کیا نظر آئی؟ بدھزم نے جس نے تجھے متاثر کر دیا، تو اس نے یہی بات کہی کہ ان کے ہاں ایک سٹیج ہے نتھنگنیس کا، نروان اس کو بولتے ہیں ہندی میں شاید. اب وہ جنگل میں بیٹھیں گے اس بستی سے الگ، اور وہاں ایسے بیٹھیں گے اور اپنے گمان میں کہیں گے کہ ہم نروان حاصل کرتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو کلمہ شریف کی تھوڑی سی تفصیل بتائی، بیچارہ پریشان اور حیران ہو گیا، کہا مجھے تو یہ خبر نہیں. میں نے کہا ہمارے ہاں اول قدم ہی یہ ہے نتھنگنیس، ہمارے ہاں پہلا سبق لا پڑھایا جاتا ہے، کچھ نہیں، ہر ایک کی نفی کرنا ہے، سمجھے؟ تو اب یہ جو لڑکا تھا جس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کو کیوں کہا گیا، ایسا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا اس سے؟ پھر باتوں باتوں میں جب اس کو یہ فنا کے متعلق اور لا الہ الا اللہ کے بعد میں کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ جی ہاں اب مجھے بات سمجھا کہ جب تک ہم کسی بڑی ہستی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو ہمیں فنائیت نہیں ملے گی، جب تک ہم کسی بڑی ہستی جو ہے اس کے سامنے بالکل سرنڈر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پامال نہیں کریں گے تو ہمیں یہ مقام نہیں ملے گا، اس لیے یہ اس ہستی اس ذات کا کثرت سے ذکر و مراقبہ کرتا ہے جس کی ذات میں یہ اپنی ذات کو فنا کرنا چاہتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ کہ یہ جو فنائیت کا مقام ہے، اب یہ ایک برتن میں اس میں سے ہوا نکالنی ہے، ایک برتن ہے اس میں ہوا ہے، اب یہاں سے نکالتے ہیں یہ ہوا یہاں سے گھستی ہے، یہاں سے نکالتے ہیں یہاں سے گھستی ہے، اب کیا کیا جائے، آسان طریقہ کیا ہے؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں پانی ڈال دو، پانی سے برتن کو بھر دو یا دودھ سے بھر دو، ہوا خود ہی نکل جائے گی، نکل جائے گی نہیں نکل جائے گی، ہوا کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دل جو ایک برتن جیسا ہے، اب اس میں دنیا ہے، مخلوق ہے، ماں سے واللہ ہے، یہ ہے، اب یہاں سے حسد کو نکالا تو یہاں سے غیبت آ گئی، یہاں سے شہوت کو نکالا یہاں سے حرص اندر آ گئی، لالچ آ گئی، یہاں سے اس کو نکالا ادھر سے وہ آ گئی، اب اسی میں پریشان ہو گیا، ہمیں کیا کیا جائے؟ بھائی ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، کیا ہے بھائی؟ اس میں اللہ کی محبت ڈال دو، باقی چیزیں خود نکل جائیں گی، اس میں آپ اس طرح سے آپ کرو گے، ایک چیز یہاں سے نکال دی تو وہاں سے دوسری گھسے گی، ادھر سے نکال دی ادھر سے آ گئی، ادھر سے ادھر سے، اور اسی میں الجھتا رہے گا۔ اب ایک ہی چیز ہے کہ اس دل کو کسی چیز سے بھر دو، کیا کرو؟ اب اس سے بھر دو باقی چیزیں خود نکل جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العشق نار یحرق ما سوی اللہ، کہ یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ ایسی آگ ہے، اللہ کی محبت جو اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے ما سوی اللہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا جو بھی ہے ما سوی اللہ جو ہے وہ سب کو جلا دیتی ہے۔ تو جو یہ اللہ کا محب ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، تو اب اس کے سامنے اور کچھ نہیں رہتا، اس کا علاج خود ہی ہو جاتا ہے، اس کو الگ الگ علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں پہلے حسد کا علاج کروں، اس سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو کبر تکبر کا علاج کروں، اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کا علاج کروں، اب مجھے نماز میں کنسنٹریشن کے لیے محنت کرنی ہے، مجھے نماز میں کنسنٹریشن ملے، نماز میں مجھے خضوع خشوع ملے، اب اس کے لیے الگ سے محنت کرنی ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں کیا ہو گئی ہے، داخل ہو گئی ہے، تو نماز میں تو بدرجہ اولی ہی اللہ کے ساتھ ہو۔ جو شخص نماز کے بغیر اللہ کے ساتھ ہے، نماز میں اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو شخص صحابہ کرام، صحابہ کرام کو مشکل ہو رہا تھا بیت الخلا جانا، کیوں کیا پریشانی ہو رہی تھی وہاں، ان کو ایک حضوری کا ایسا ملکہ ہو گیا تھا، حضوری سمجھتے ہو، حضوری روح کی غذا ہے، کیا ہے؟ ہر ایک کی اعلیٰ غذا ہوتی ہے، قلب کی غذا کیا ہے؟ قلب کی غذا ذکر، قلب جو ہے اس کی غذا ذکر اور روح کی غذا حضوری ہے. اور روح جو جب ہم دنیا میں نہیں تھے تو ہماری روح اللہ کے پاس کہاں تھی؟ عالم ارواح میں تھی. اور وہاں کیا کرتی تھی؟ وہاں مشاہدے حق میں غرق تھی. جب یہ اس روح کا انسلاخ ہمارے جسم سے نہیں ہوا تھا, ہمارا جسم ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا, تو یہ ہماری روح کہاں تھی؟ یہ عالم ارواح میں تھی جہاں سے کالو بلا الست ربکم کالو بلا جہاں سے پڑھا تھا ہماری روحوں نے. تو وہاں کیا کرتی تھی؟ وہاں اللہ کے مشاہدے میں, مشاہدے حق میں کیا تھی؟ محو تھی. تو اس کی غذائی حضوری ہے. حضوری اللہ کے سامنے حاضر رہنا دل و دماغ کا, اللہ کے سامنے حاضر رہنا, استحضار اس بات کا ہو جانا, یہ روح کی غذا ہے. ہم نے اپنے روح کو فاقہ رکھا صرف جسم پروری تن پروری کی, اس لیے ہمارا حال ایسا ہے جیسا ہے. تو روح کی غذا حضوری. اب صحابہ کرام کو یہ کامل طور پر حضوری ہوتی تھی, اب بیت الخلاء میں بیچارے پریشان ہوتے تھے. ایک اس وقت ذکر لسانی ممنوع, بیت الخلاء میں ذکر لسانی, اب ان سے اب ان اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا, لیکن وہاں ممنوع, اب پریشان. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضوری اور اس میں اس طرح سے رہنا جیسے بیت الخلاء میں ایک انسان ہوتا ہے, یہ بھی پریشانی کا سبب. تو اب یہ صحابہ جن کا حال بیت الخلاء میں یہ ہو رہا ہوگا, اب اللہ کے سامنے جب نماز میں آتے ہوں گے تو ان کی حضوری کا کیا مقام ہوتا ہوگا؟ ہمارا نماز میں, غیر نماز میں, صبح میں, شام میں, ہر میں ہمارا تو حال پورا غفلت کا. اب صحابہ تھے کہ بیت الخلاء جانا, بلکہ بعض علماء نے تو یہی لکھا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت جو غفرانہ کا پڑھنا آیا ہے, اسی لیے پڑھنا آیا ہے کہ اس وقت یہ اس کا ذکر وغیرہ موقوف تھا, اب اس سے استغفار کر رہا. بعض نے تو یہی وجہ لکھی, بعض نے اور بھی لکھی, لیکن یہ بھی لکھی کہ جب بیت الخلاء سے واپس نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ غفرانہ کا. تو یہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے یہ اس سے یعنی کچھ چیزیں اس میں موقوف تھیں, ذکر وغیرہ اللہ تعالیٰ کا یہ, لیکن حضوری ان کو وہاں بھی اس اشد درجے کی تھی کہ ہمیں نماز میں بھی اس کا عشر عشیر بھی نماز میں بھی حاصل نہیں ہوتا ہم لوگوں کو, اس لیے ہم صحابہ کے مقام کو بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا. جو صحابہ کو بیت الخلاء میں مقام تھا, ہم لوگوں کو اگر اس حضوری کا ایک اشاریہ بھی کس میں ملتا؟ نماز میں. ایسا ہماری حضوری ہو جاتی تو ہماری نماز نماز بن جاتی. تو جو غیر نماز میں ایسی حضوری کے ساتھ ہوتا ہے, وہ نماز میں اس کو کتنی حضوری ملے گی؟ اصل میں جو پچھلی بار بھی عرض کیا گیا, نماز کا مقصد یہ ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے. نماز کو, نماز جو ہے عظیم ترین عبادت ہے, عظیم ترین عبادت. اس کو کیجولی پڑھنا, عادتاً پڑھنا, اور ایسے ایبسنٹ مائنڈیڈ غفلت کے دل و دماغ سے پڑھنا, یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. کیا ہے؟ بہت محرومی بھی ہے اور بہت بڑی بے ادبی بھی ہے. ہاں, اس کے لیے بڑا اہتمام اس کو پہلے سے کرنا ہے. انہی نوجوانوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو ہے عرش کے سائے تلے جو سات آدمی ہوں گے, اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل نماز میں لڑتا رہتا ہے. یعنی ظہر پڑھ کر نکل گیا اب اس کو عصر کی تیاری ہوتی ہے کہ عصر میں مجھے جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اب پورا اس میں یہ سارے کام کرتا رہتا ہے جو بھی کام کرتا ہے، لیکن میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو کیونکہ مجھے اس دربار میں پھر جانا ہے، تو اپنے آپ کو تیار کرتا رہتا ہے۔ تو عصر پڑھ کر پھر جب نکلا تو پھر یہ فکر رہتی ہے کہ مغرب میں پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے، اب اگر اس وقت میرے آنکھوں نے کچھ گڑبڑ کی، میرے کانوں نے کچھ گڑبڑ کی، زبان نے کچھ گڑبڑ کی، تو اللہ کے دربار میں میں کیسے کھڑا ہو جاؤں گا، میرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ تو جو مجھے اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز انعام کے طور پر دینے والے ہیں، نماز کو انعام سمجھنا چاہیے، احسان اللہ کا سمجھنا چاہیے، گفٹ سمجھنا چاہیے، تو جو مجھے انعام ملنے والا ہے تو وہ اس انعام سے کہیں میں محروم تو نہیں ہو جاؤں۔ اگر میں بے قدری اور ناقدری کے ساتھ اور نالائکی کے ساتھ یہ انعام دینے جاؤں، ہماری محرومی جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہیں الحمدللہ، لیکن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھتے ہیں، جیسا اہتمام کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ جیسے میں نے جمعہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اپنے گورنروں کو، کہا کہ دیکھو نماز کی پابندی کرو، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا، اسے کوئی امید نہیں کہ دوسرے کام اچھی طرح کرے۔ اور نماز میں جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جگہ نہیں ہوتا، تو یہ تکبیر تحریمہ، اس کو تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں تحریمہ؟ ہاں جی، ہاں ماشاء اللہ، یہ اور چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ ابھی تک کھانا پینا جائز تھا، اب تکبیر کے بعد نہیں، ابھی تک بولنا جائز تھا، اب تکبیر کے بعد وہ بھی حرام ہو گیا، نماز میں نہیں بول سکتا، ابھی ادھر ادھر دیکھنا تھا دیکھتا تھا، اب ادھر ادھر ابھی چلتا تھا، اب چل نہیں سکتا، ایک جگہ کھڑا رہنا ہے، تو بہت چیزیں جو ہیں اس کے سے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پورے جو ہے ماں سے واللہ سے اپنے آپ کو اب ان باتوں کو مشق کر رہی ہیں، ایک دم سے نماز میں جا کر ایسا تھوڑے حاصل ہوگا، ان باتوں کی مشق کرنی ہے کہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں اس کا کیا مطلب، اور اسے مجھے کیا ملنا چاہیے، اور میرے حال کیسا ہونا چاہیے، اس پر مشق کرنی ہے، مشق کر کے نماز میں جانا ہے۔ اب وہی نماز میں پڑھتا اللہ اکبر پر سوچتا رہے گا تو یہاں تک سلام پھیر گئی تو پھر ابھی اللہ اکبر پر سوچتا رہے گا، وہ چیز کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو نماز کو سوچ سوچ کر اور محنت کر کر کے کیا کرنا ہے، اس میں عمدگی پیدا کرنا ہے، نماز میں عمدگی پیدا کرنا ہے۔ تو ایک جو بات عرض کی وہ تکبیر تحریمہ کی، کہ اب اللہ کی عظمت کا جب پہلے ہی کیا کرے گا، تصور کرے گا، اب یہاں کوئی آج کل تو یہی اصطلاحیں ہیں، بڑا آرمی افسر یا کوئی بڑا وزیر یا کوئی اور بلا ہے تو ایک دم بدن میں اور کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک دم تھوڑا سا ایسا خوف اور کچھ اس طرح سے انسان میں ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے، تو کوئی ہستی نہیں، سب سے اکبر سب سے بڑی ہستی اور سب اب اس کے سامنے ہے، اس کی اللہ کی عظمت کا تصور جمع جمع کر دل میں جمانا ہے، تب خضوع آئے گا۔ خضوع کس کو بولتے ہیں؟ خضوع اور خشوع۔ خضوع اس چیز کو بولتے ہیں کہ نماز میں بدن حرکت نہ کرے، نماز میں ابھی سنا ہوگا کہ صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ سروں پر پرندے بیٹھتے تو وہ سمجھے کوئی بے جان چیز ہے، ایسے کھڑے ہوتے، وہ ایسے کیوں ہوتے؟ وہ خود بخود ہو جاتا، یہ کرتے نہیں، یہ خود بخود ہو جاتا، کیسے ہو جاتا؟ اب جو کسی کے ابھی کوئی، اب کسی کو کسی اپنے شیخ کی، بڑے بزرگ کی، بڑے اولیاء اللہ ہونے کا اعتقاد ہوتا ہے تو اس کے سامنے کس ادب سے، ایسے کس ادب سے کھڑا ہو جائے گا؟ اس کے اگر جتنی اس کی عظمت کا اس کا احساس ہوگا، اسی عظمت اور ادب کے اور جھکاؤ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا رہے گا، عاجزی اور فروتنی کے ساتھ، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے سامنے، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے، اس نماز والے کو بھی کندھا مارا، اس کو بھی ایسے، یہ سب چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس کو خبر نہیں کس کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر خبر ہوتی کس کے سامنے کھڑا ہے تو ایک دم یہ جس کو کہ آپ لوگ بولتے ہیں اسٹیچو، ایک دم یہ، اور اس کے اعضا بھی جھک جاتے ہیں اس ہستی کے سامنے، اس کے اعضا، اس کے کندھے، اس کا ہر ہر عضو جھک جاتا ہے۔ ہمیں سلام تو خبر بھی نہیں ہوتی، ہم نے نماز پڑھی تو سلام پھیری تو پتہ چلا کہ نماز پڑھی، تب تک ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ مشق کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں کو شاید باتیں عجیب لگتی ہوں گی، کیونکہ یہ تعلیم و تربیت اس کا فقدان ہے، رہی نہیں، اس لیے ہماری زندگی میں نماز ویسے نہیں آتی جیسے آنی چاہیے۔ تو تکبیر تحریمہ پر اگر محنت کرے گا صحیح طریقے سے، جس کو انگریزی والے کہتے ہیں ویل بگن صاحب، کہ جس نے اچھے طریقے سے کوئی کام شروع کیا سمجھو یہ نصف کام ہو گیا، تو اگر تکبیر تحریمہ صحیح ہو گیا تو سمجھو نصف اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ اب تکبیر تحریمہ اسی کی غافل ہے، اللہ کی عظمت سے، کیا ہے، اللہ کی عظمت سے غافل ہے۔ کیا سمجھے اللہ کو، اللہ کو کیا سمجھے؟ تو حضرت علی سمجھے رضی اللہ تعالیٰ، ہم لوگ کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو مسجد کے دروازے پر آتے جیسے بدن سے سارا خون نکل جاتا، زرد، ایک دم زرد رنگ، اور ہاتھ پاؤں میں کپکے تھے۔ ان سے پوچھو نماز کس کو بولتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنا سکھائیں گے، اس کی توفیق عطا کریں گے صحیح طریقے سے۔ تو تکبیر تحریمہ پر محنت کرنی ہے، کب محنت کرنی ہے؟ خارج نماز میں ہی، نماز سے پہلے محنت کرنی ہے، اب نماز میں ہی۔ تو اسی مشق، ایسی مشق کرنی ہے کہ بس اللہ اکبر کہا نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا نہیں، اس کی عظمت کے ساتھ کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہے، کیا عظیم ذات ہے۔ ایک بار قرآن کریم میں ہے، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا گیا کہ آپ ایسا کہیے، کس کو؟ خوب سمجھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، لا ادری ماں یف البی ورا دیکھو، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کی ذات کا مراقبہ کرنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً کیسے خطاب فرماتے ہیں، ان چیزوں کا مراقبہ کرنا، تو اس ذات کا تھوڑا سا تصور، اس کا تصور تو ہم کر نہیں سکتے جیسا اس کا حق ہے. ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما ذکرنا کا حق کا ذکر، سبحانک ما شکرنا کا حق کا شکر. لیکن ایک تھوڑا سا ذرا نصیب ہو جائے تو یہ رمضان کا مہینہ اس میں اور آسان ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے اور اللہ کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہو جائے جس طریقے سے متوجہ ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے. نہ احساس زیاں ہیں. احساس زیاں کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں اس نقصان کا احساس نہیں ہے. ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں اس نقصان کا بھی ہمیں کیا ہے؟ احساس نہیں ہے. تو اب رمضان کے یہ چند دن ہیں، ایک ہفتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہاں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق ہے. ہاں تو اس ناکارہ کے لیے بھی دعا کرنا. اصل میں اس مہینے اللہ کے فضل سے رمضان میں جو بھی گفتگو ہوئی نماز کے بارے میں، یہاں بھی وہاں مدرسے میں بھی، تو اسی لیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر زیادہ آواز فرماتے ہیں جس پر جو وہ اپنے اندر جو کمزوری دیکھتے. تو اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق ادا کریں. یہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے، نماز واقعی جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر جنت میں جانا ہے نماز قائم کرو، فوراً پہنچ جاؤ گے اللہ کے پاس، پہنچ جاؤ گے. جنت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتے ہیں جنت میں، اور کیا ہے جنت میں؟ بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، باقی چیزیں تو ہیں لیکن وہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس خاص طریقے سے جانا ہے تو نماز کو قائم کرو. اسی یعنی لگن اور اسی طلب کے ساتھ پھر دیکھو وہاں سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے کیا جذب ہوتا ہے، وہاں سے کیا 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 مل کیا ملے گا نماز میں سجدے میں جا کے بھی، کیا ملتا ہے نماز میں سجدے میں. تو ہمیں ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات تو ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے، سجدہ بے ذوق صفیں کج دل پریشان، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق. ہمارا تو حال یہ ہے، دل تیرا ہے صنم آشنا کیا ملے گا تجھے نماز میں. ہمارے دلوں میں دنیا کے بت ہیں، بت یہ نہیں کیا پتھر کا مورتی ہے، دوسرے قسم کے بت ہیں، اور انہیں بتوں میں ہمارا دل صنم آشنا ہے، کہا کیا ملے گا نماز. دل تیرا ہے صنم آشنا کیا ملے گا تجھے نماز. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نماز نہیں بن سکا، گفتار کا غازی بن سکا کردار کا غازی بن نہ سکا. تو گفتار کے غازی تو آسان بننا ہے، کردار کا غازی بننا یہ کام ہے. اس لیے بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ترقیات سے نوازیں گے. اپنے قرب سے نوازیں گے، اپنے فضل سے نوازیں گے، کیونکہ یہ نمازوں میں اس کا وعدہ ہے، نمازوں پر اللہ کا یہ وعدہ ہے. ہم لوگ اس کو عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، قرض کے طور پر پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایکسرسائز کے طور پر پڑھتے ہیں. اللہ رحم کرے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک ورم کرتے تھے، کوئی چیز تو تھی جو ان کو کھڑا رکھتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کوئی چیز تو تھی یا نہیں؟ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اور ہم نے جو آج تک زندگی غفلت میں گزاری اس پر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، درگزر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ ہی سے اس چیز کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے. وآخر دعوانا